الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدرسے کے ناظرین پروگرام ہے قرآنی سورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک سورہ مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر اور اس کا کچھ تعارف وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ التوبہ، قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ سورہ توبہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو بطور خاص اس لیے بھی سب جانتے اور پہچانتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، یعنی پورے قرآن میں تمام سورتوں کے اندر ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ درج ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن اس سورت سے پہلے نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے اور حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت جبریل امین علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ سورۃ التوبہ اس کے اندر قتال کا ذکر ہے، اس کے اندر کفار سے مشرکین سے بیزاری کا ذکر ہے، برات کا ذکر ہے، اور بسم اللہ شریف وہ امان کے لیے ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور نہیں لکھی گئی۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کو رحمان اور رحیم پکارا جانا، یہ تذکرہ اس میں موجود ہے۔ فرمایا کہ جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پوری نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کلمات پڑھے جاتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جانور پر ابھی ایک تکلیف اور قہر والی صورت ہے، تو اس سے پہلے رحمان رحیم یہ کلمات نہیں پڑھے جاتے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ جس کے اندر مشرکین اور کفار کے حوالے سے جو احکام قتال نازل ہوئے وہ بھی ان کے لیے قہر ہے، تو اس وجہ سے بھی اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ وہ نہیں لکھی گئی، نہیں پڑھی گی۔ تو یہ حکمتیں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو یہ ان کے جوابات ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ توبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کی آخری آیات یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اور اس سے آخر تک بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ مکی ہے، یعنی یہ آیات مبارکہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر یعنی ہجرت سے قبل یہ نازل ہوئیں، اور ویسے اس سورہ مبارکہ کو مدنی سورت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں مومنین کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، مومنین کی توبہ کو قبول فرمایا ہے، اور جن کی توبہ کی قبولیت پر خود اللہ رب العالمین کے ارشادات اور یہ فرامین آئے، تو اس مناسبت سے بھی اس سورہ مبارکہ کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 10 سے زائد نام بیان کیے گئے، البتہ دو نام بڑے معروف ہیں، سورۃ التوبہ، سورۃ البراءت۔ براءت یعنی مشرکین کفار سے بیزاری اور براءت کا اعلان، تو سورۃ التوبہ، سورۃ البراءت یہ دو نام اس کے مشہور ہیں اور معروف ہیں۔ اور یہاں میں ایک آپ سے بڑی دلچسپ بات شیئر کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مبارکہ سب سے آخری سورت ہے وہ سورۃ التوبہ ہے، وہ سورۃ التوبہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آخری آیت کون سی، آخری سورت کون سی، تو جو سورہ مبارکہ سب سے آخر کے اندر نازل ہوئی وہ سورۃ التوبہ ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ حسن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن، خدمت قرآن، کیونکہ آپ پر ہی قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے ہی اس کا وعدہ فرما دیا کہ ہم ہی نازل کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ضرور ضرور حفاظت کریں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن کا نزول کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اسی طرح صحابہ اکرام علی مردوان کو بتایا، سنایا، سمجھایا، پڑھایا، یہ سب کچھ تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آیات مبارکہ کی ترتیب کے حوالے سے بھی بتا دیا، سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بھی بتا دیا، کیونکہ یہ سورتوں کی اور آیات کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے امر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں وہ آیات جو پہلے نازل ہوئیں، لیکن آپ جب اس ترتیب سے دیکھیں گے تو آخر کے اندر ان کا تذکرہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کی طرف آپ جائیں تو مدنی سورت ہے، یعنی ہے قرآن کی ابتدا میں، لیکن سورہ بقرہ نازل کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد ہوئی، مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اسی طرح کئی ایسی صورتیں ہیں کیونکہ ان میں احکامات اتنے بکثرت موجود ہیں، اور جن صورتوں کے اندر بکثرت احکامات تھے وہ سارے کے سارے مدینہ کے اندر، وہ بکثرت مدینہ پاک میں ان کا نزول ہوا، اور جن صورتوں کے اندر توحید کا اور اخلاقیات کا اور اچھائیوں کا اور برائیوں کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ بکثرت احکامات اور وہ بکثرت آیات وہ مکی ہیں، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، کیونکہ ہجرت سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص یہی واعظ فرماتے اور پیغام دیتے کہ شرک کو چھوڑو، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ درس آپ کے مین تھے کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، اخلاق حسنہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اچھائی کا درس دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس میں بکثرت احکامات ایسے نازل نہیں ہوئے، یہ احکامات کے سارے یہ مدینہ منورہ کے اندر جا کر یہ نازل ہوئے۔ اس میں رمضان کے روزے بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، یعنی زکوٰۃ باقاعدہ ایک نصاب کے ساتھ، ایک شیڈول کے ساتھ، یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں ہے۔ حج کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہے۔ یہاں مکی زندگی میں نماز کا سلسلہ تھا مکی زندگی کے اندر، اور شرک کی مذمت کا سلسلہ زیادہ تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عام احکامات تھے، لیکن جو باقاعدہ زکوٰۃ کے احکامات ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ صدقہ فطر ہے تو مدینہ منورہ میں ہے۔ تو اس طرح کے کئی احکامات وہ مدنی صورتوں میں جو بیان کیے گئے ہیں، تو اس کی ایک حکمت یہی بیان کی گئی کہ ہجرت کے بعد کے جو حالات تھے اب وہ بڑے ایک سازگار حالات تھے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو اب ان کو اللہ پاک نے آہستہ آہستہ تدریجاً جو احکامات تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ پیغامات ان تک پہنچائے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے چند بڑے بڑے اہم جو مضامین ہیں ان میں سے تو سر فہرست سب سے پہلے ہی جو براءت کا اعلان کیا گیا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ 9 ہجری کو نازل ہوئی ہے، یعنی فتح مکہ سے 1 سال بعد. فتح مکہ 8 ہجری کو اللہ نے یہ عظیم وہ فتح عطا فرمائی، اور 9 ہجری کے موقع پر جب حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بنا کر اور حج کے لیے روانہ کیا، اور ان کے پیچھے سورۃ التوبہ دے کر حضرت مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کو بھیجا، یہ سورۃ توبہ کی آیات مبارکہ لے کر گئے. اور مشرکین کی طرف سے چونکہ وہ جو معاہدے توڑے جا رہے تھے، جن وعدوں کو توڑا گیا، وعدے خلاف کیے گئے، عہد شکنی کے معاملات ہوئے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی واضح برات کا اعلان ہو گیا اور یہ فرما دیا گیا براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے، وہ قائم نہ رہے، ان کی طرف سے عہد شکنی ہو رہی تھی. تو اب یہ اللہ کی طرف سے ایک بیزاری کا اعلان ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ حضرت علی کو دے کر بھیجا کہ تم نے وہاں جا کر اس سورہ مبارکہ کو سنانا ہے، اور یہ اعلان اللہ کا واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کا ان لوگوں تک پہنچانا ہے. فتح مکہ ہو چکا، سب معاملات اب مسلمانوں کی کثرت ہے، مکے میں بھی ایک تعداد ہے، اس طرح مدینہ میں بھی اور مختلف ممالک کے اندر ہے. ذرا آپ غور کیجئے ناظرین اکرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں، تو آپ کے ساتھ جو افراد تھے، جو اصحاب تھے، ان کی تعداد وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، بلکہ خاص طور پر پہلی ہجری کی ہم بات کریں تو غزوہ بدر کی ہم بات کرتے ہیں تو 313 مجاہدین کا تذکرہ آتا ہے. ان کے علاوہ اور بھی تھے مسلمان، لیکن مسلمانوں کی تعداد وہ چند سو تھی، یعنی سینکڑوں میں تھی. لیکن آہستہ 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 اللہ پاک نے ایسی فتوحات عطا فرمائی اور مسلمانوں کو ایسی فوج عطا فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ کی مدد اور فتح یہ آئے گی تمہارے پاس تو پھر کیا ہوگا، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے، کہ بڑی بڑی فوجیں یعنی جماعتیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں وہ داخل ہوئے. تو پہلے تو یہ گنتی کے گویا کہ مسلمان تھے، چند سو تھے ہجرت تک کے معاملات میں، لیکن اس کے بعد پھر ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی گئی، اور وہ خاص لشکر لے کر جب آپ فتح مکہ کے موقع پر گئے تو اب وہ ہزاروں کی تعداد پر وہ لشکر تھا. اور پھر اگلے سال حج کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور اس سے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے گئے. تو آپ نے وہ جو حج کیا تھا اس میں صحابہ کی 1 لاکھ سے زائد تعداد کو بیان کیا گیا، 1 لاکھ سے زائد، یعنی اتنے افراد، اتنے مسلمان الحمدللہ اس زمانے میں ہو چکے، اور پھر حج کے لیے بھی پہنچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا تھا، اور باقاعدہ جو آپ نے حج فرمایا وہ 10 ہجری کو فرمایا. اور اس میں حکمت یہی تھی کہ آپ نے سب طرف پیغامات یہ بھیج دیے، تمام ممالک کی طرف، دور دراز کے لوگوں کی طرف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلے سال حج فرمائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے مناسک سیکھنے ہیں، حج کے معاملات سیکھنے ہیں. تو اس لیے اگلے سال اتنے لوگ کثرت سے آ گئے، آپ نے پھر ان کو حج کے مناسک اور حج کے احکامات کی تعلیم دی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حج کا امیر بنا کر 9 ہجری میں بھیجا گیا، آپ امام ہیں. علماء نے لکھا اس میں بھی اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے بعد آپ نے جس کو امامت کا منصب دیا، اگر مسلح دیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، حج کے لیے اپنا نائب بنایا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ پیچھے سے یہ سورۃ توبہ دے کر بھیجا کہ آپ جا کر حج کے موقع پر یہ خطبہ دینا ہے، یعنی لوگوں کو یہ برات کا اظہار کرنا ہے اور ان مشرکین کو بھی یہ سنا دینا ہے۔ تو وہاں پر بیسک جو اعلانات کیے گئے وہ یہی کہ اب مشرک جو ہیں وہ طواف کعبہ نہیں کریں گے، برہنہ کیفیت میں طواف کعبہ کوئی نہیں کرے گا، یعنی اب کعبہ معظمہ کے اس کے بھی حفاظت اور اس کے تقدس کو بیان کیا گیا، اور پھر ساتھ ان معاہدوں کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ان معاہدوں سے بیزار ہیں اور برات کا اعلان کرتے ہیں کہ تم نے جو معاہدے کیے اور پھر عہد شکنی میں پڑ گئے۔ اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین پر مزید گفتگو سنتے ہیں۔ ایک طعنہ مشرکین کی طرف سے مومنوں کو دیا گیا، اور وہ طعنہ یہ دیا گیا کہ ہم مسجد حرام اس کو بنانے والے، مسجد حرام کی طرف حاجی جو آتے ہیں ان کو پانی پلانے والے، یہ ہم ہیں، تو مسلمان بھی تو وہاں مسجد بنائی یا اس طرح کے کام کیے، تو ہم نے بھی یہ کام کیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ مسجد بنانے پر جو یہ فخر کر رہے تھے کہ ہم نے یہاں کے حاجیوں کو پانی پلا دیا یا مسجد بنا دی تو اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا یا ہم اللہ کے نزدیک کچھ مقرب بن سکتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ جو اپنے کفر پر خود ہی گواہ ہیں، یعنی کفر پر برقرار رہتے ہوئے مسجد بنانے کا کوئی نیکی والا کام نہیں، کیونکہ یہ نیکیاں ساری ایمان کے بعد دیگر اعمال کی نیکیاں اور یہ سب دیکھا جائے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بظاہر کتنی بھی نیکیاں ہوں، کسی کے پاس اچھائیاں ہوں تو آخرت کے اندر ان کا کوئی کسی طرح کا اجر یا درجہ نہیں ہوگا۔ اللہ دنیا میں ایسوں کو کچھ نہ کچھ بدل دے دیتا ہے لیکن آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں ثواب انہی کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ، دنیا میں ایمان کے ساتھ نیکیاں کی، ایمان پر خاتمہ ہوا، آخرت میں اجر و ثواب پائیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرما دی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18، فرمائے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، آباد سے مراد تعمیر کرنا، بنانا، اس میں عبادت کرنا، نمازیوں کی سہولت کے لیے جو بھی چیز، یہ سب آبادکاری میں ہے۔ فرمایا وہ آباد کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر جن کا ایمان ہو، کہا کہ وہی یہ آباد کرنے کا حق رکھتے ہیں اور وہی حقیقی معنوں میں آباد کرتے ہیں، وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، سبحان اللہ، اور فرمایا اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں، تو قریب ہے یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں، سبحان اللہ۔ یہاں اللہ پاک نے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مسجدیں آباد کریں، تو ان کو اجر و ثواب ہے، وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ جو خود ہی مشرک ہوں، کفر والے ہوں، وہ اس طرح کی کوئی بھی نیکی کریں تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، ان سے سب سے پہلے تقاضا یہی ہے کہ وہ ایمان کی نیکی کریں، وہ کفر اور شرک جیسے اس گناہ پر قائم رہتے ہوئے بظاہر کوئی اچھائی کریں تو وہ اچھائی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، نہ ہی آخرت میں کوئی انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو ان کے لیے پہلا پیغام، پہلی دعوت وہ ایمان کی دعوت، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں، ایمانیات والی وہ چیزیں پوری کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ نیکی آئے، اللہ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں جو ایمان کی نیکی کو ثانوی حیثیت سے بیان کر دیتے اور عام طور پر ہونے والی نیکیاں اس کو بڑی بڑا چڑھا کر، نہیں جی فلاں نے تو اتنی وہ خدمت خلق کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، وہ ہاسپٹل گنواتے رہیں گے، وہ دیگر کوئی ایسے ویلفیئر کے کام گنواتے رہیں گے، لیکن جو بیسک ایمانیات کی بات ہے اس کو ایک ثانوی حیثیت سے ماذا اللہ. تو مسلمان کا یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کے لیے سب سے مقدم ایمان اور پھر آگے یہ معاملات یہ ہیں، کیونکہ ایمان کے بعد جو نیک عمل ہیں اسی پر ہی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو مسجدیں بنانے والے اور مسجدیں آباد کرنے والے، یہ بنانا، مسجد کے اندر مختلف طرح کے انتظامات کرنا، یہ سارا کچھ اس کی آبادکاری میں داخل ہے، چاہے اس کی صفائی ہو، ستھرائی ہو، نمازیوں کے لیے سہولیات کی کوئی چیزیں ہوں، یہ سب آبادی میں. اسی طرح مسجد کے اندر درس و بیان، مسجد میں ذکر کرنا، بیٹھنا، عبادت کرنا، یہ سب مسجد کی آبادکاری ہے. اور جو شخص مسجد کو سبحان اللہ اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، تو کہا اس کے لیے جنت میں اللہ موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ. مسجدیں تعمیر بھی کرو، انہیں محفوظ بھی بناؤ. اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے تو آپ مسجد کی یہ آبادکاری کے اہتمام کریں جتنا آپ سے ہو سکے. مسجد بعض وقت بنا لینا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اسے آباد رکھنا کہ مسجد کے اندر نماز، یہ سارے معاملات ہوتے بھی رہیں، یہ بھی بہت بڑی ایک نیکی والا کام ہے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کر جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ کے پاس یہ استطاعت ہے تو آپ اکیلے ہی کوئی ایک مسجد اپنے ذمے ایسے لے لیں کہ ہم اپنے گھروں کے بھی اتنے معاملات چلائیں. کسی کی اتنی اتنی فیکٹریاں ہوتی ہیں، پورے پورے فیکٹریاں چلا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ایک مسجد کو اپنے نام سے نہیں لے سکتا کہ اس کے معاملات بھی میں چلاؤں گا؟ اس مسجد کو پورے آباد کرنا بھی میرے ذمے ممکن ہے. آپ کے اپنے کاروبار اور بزنس میں آپ کے بعض اوقات درجنوں یا سینکڑوں ملازمین ہوں گے، اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، اس کو آپ سارے معاملات دیکھتے ہیں، آپ اپنی کمپنی کے بل دیگر سب یہ آپ کرتے ہیں، تو کہ ایسا نہیں ممکن کہ ہم مسجدوں کے لیے بھی کچھ ایسا اہتمام کر دیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس مسجد کے یہ سارے معاملات میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں اس مسجد کو چلاتا ہوں. آپ اللہ کے گھر کو اس طرح آباد کریں اور چلا کر دیکھیں اللہ آپ کے کاروباروں کو کیسے آباد فرما دے گا، آپ کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے گا. اور یہ ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے. ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے اور سب سے سوال ہے، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں. بجلی کا بل اپنے گھر کا ماہانہ دینا ہے، اسکول کی فیس بچوں کی، جی ہاں دینی ہے. اچھا بچوں کے وین کی فیس، جی جی بالکل وہ بھی دینی ہے. اچھا گھروں میں کئی طرح کے نیٹ لگوائے ہوئے ہیں یا اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ہم بل دیتے ہیں، موبائل پیکج ختم ہوا تو ہو تو پتہ نہیں جینا ہی محال ہو جائے گا، فوراً اس پیکج کو آن کروانا. انٹرنیٹ پیکج ختم ہوا تو فوراً وہ پیکج لینا، انٹرنیٹ گھر میں مہیا رکھنا، اپنے آفس میں رکھنا، ہر جگہ اس کے بل دینا، پر منتھ سب یہ کام ہو رہے ہیں. لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ جس مسجد میں ہمیں پانچ وقت کی نماز کی سہولت ہے، پانی بھی مل رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، لائٹ ہو یا نہ ہو، نمازی کہتے ہیں مسجد میں چاہیے ہمیں، انتظامیہ انتظام کرے، کمیٹی لے کر آئے، چاہن سے بھی جنریٹر آن کریں، بجلی چاہیے، پنکھا چاہیے، پانی چاہیے، لائٹ چاہیے، سب چیزیں چاہیے، اذان بھی ہو، نماز کے لیے امام، یعنی یہ ساری سہولیات ہمیں چاہیے. لیکن ہم کیا یہ سہولیات لے کر بھی مسجد کو کیا دے رہے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے علاقے بھی ہوں تو یہ سہولیات تقریباً مل رہی ہیں، سب کو مل رہی ہیں، بر وقت نماز بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، وضو کے لیے پانی بھی مل رہا ہے، روشنی بھی مل رہی ہے، پنکھا بھی مل رہا ہے، اور کئی ایسی مسجدیں جہاں اے سی کی بھی سہولیات ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد کو کیا دے رہے ہیں، ہم مسجد کو کیا دے رہے ہیں؟ تو خدا را ضرور سوچئے، جہاں اتنے معاملات ہم مسجد سے لینا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں، ہم بھی مسجد کو اس طور پر ضرور مسجد کی خدمت کریں، مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے جن اشیاء کی ضرورت ہے اس میں ضرور ہمیں اپنا تعاون شامل کرنا چاہیے. مسجد نبوی شریف کی بھی جب توسیع ہوئی اور یہ سب معاملات تھے، اس میں سب سے اعلیٰ جو فرش جب بعد میں ڈالا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اسی مسجد نبوی شریف میں عالی شان جو عمارت تعمیر کروائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ اس کی توسیع میں بھی شامل تھے، ان کی رقم تھی اس میں اور جگہ خریدی گئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عالی شان عمارت بھی بنائی. اس میں سب سے پہلے جو کندیلیں رکھی گئیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر بالخصوص رمضان شریف کے موقع پر چراغ رکھے کہ روشنی کا اہتمام کیا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تیری قبر کو روشن فرما دے، اے اللہ تیری قبر کو روشن کرے، وہ ہمارے لیے مسجد کو روشن کر دیا. تو یہ ساری دعائیں ہم بھی حاصل کریں اور مسجدوں کے ساتھ یہ ضرور تعاون کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. ناظرین کرام، چند باتیں عرض کی ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی سورۃ التوبہ کے ہی کچھ مضامین پر گفتگو رہے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.